بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن مسعود العباد البدر حفظه الله ورحم بعد كرهته. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرنے کا بیان، اور ہم پہنچے تھے حدیث نمبر 410 پر، ہم بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں حدیث نمبر 411 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو داود سلیمان بن سلم البلخی قال حدثنا النضر بن شمیل قال قال عوف الاعرابی انا اکبر من قتادہ. شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تعریف ہے عوف بن ابی جمیل عرابی کی، جو پچھلی روایت میں جس کا ذکر ہے، جو یزید الفارسی سے روایت کرتا ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ وہ قتادہ سے بڑی عمر کے تھے، یعنی عمر میں قتادہ سے بڑے تھے. اگلی حدیث میں 412 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال ابو سلمة قال ابو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وهي روايه متفق عليه، حديث بسي بخاري مسلم. اور یہ صحیح معنی بھی سابق حدیث کا یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس نے سچ دیکھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے. اور تفصیل گزر چکی ہے، یعنی حیات اور شکل و صورت جو ہے علو مبارک جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل مبارک ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. اگلی حدیث 413 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی قال حدثنا معلا بن اسد قال حدثنا عبد العزیز بن المختار قال حدثنا ثابت عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی، وقال: ورؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ. یہ روایت سے بخاری میں بھی موجود ہے، اور اس میں ایک نیا لفظ ہے: فإن الشیطان لا يتخیل بی، یعنی لا يتمثل بی ولا يتصور بی ولا يتشبه بی. یہ سارے مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہی ہے. مختلف الفاظ کیوں ہیں؟ تاکہ ہر اعتبار سے نفی کی گئی ہے مثلیت کی، کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ شیطان کبھی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حلِ مبارک جو شکل مبارک ہے وہ کبھی بھی اس کی جرت نہیں ہے کہ اسی حلیہ مبارک اسی شکل سے کسی کو خواب میں آ کے نظر آ جائیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس سے منع کر دیا ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہے. نام لے سکتا ہے، پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، نام لے سکتا ہے کہ میں محمد ہوں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جو حلیہ مبارک ہے وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہوگا. پھر اس حدیث کے ایک نئے اگلے الفاظ ہیں: رؤی المؤمن، وہ مؤمن کی جو خواب ہے، جز ان، وہ حصہ ہے، من 46 46واں حصہ، جز من نبوت کے حصوں میں سے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ مبشرات میں سے، یعنی بشارتیں جو مومن کو ملتی ہیں، یہ سچے خواب بھی کہتے ہیں، با صاحب خواب سچے ہوتے ہیں، مبشرات میں سے ہے، اور جو نبوت کے 46واں حصہ سمجھا جاتا ہے. اگلی حدیث نمبر 414 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا محمد بن علی قال سمعت ابی یقول قال عبد اللہ بن المبارک اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر. یعنی اب یہ آخر میں دو آثار ہے، اب یہ آخری حدیث تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے تعلق سے، حدیث نمبر 413 آخری حدیث تھی. اب اگلی جو دو روایات ہیں یہ آثار ہیں بعض سلف میں سے، اور بڑا پیارے انداز سے اختتام کیا اس پیاری کتاب کا امام ترمذی رحمہ اللہ نے. پہلا اثر جو ہے وہ روایت نمبر 414 میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ہے کہ اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر, یعنی اگر قضاء یعنی قاضی کسے کہتے ہیں, جج کو کہتے ہیں, اگر آپ کو جج مقرر کیا جاتا ہے, قاضی بنایا جاتا ہے, فعلیک بالاثر یعنی آپ پر لازم ہے کہ جو آثار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے صحیح سند سے موجود ہیں ان کو لازم پکڑو اور اس کی پیروی کرو. اور مصنف کا یعنی مراد یہ ہے اس اثر کو بیان کرنے کا کہ اثر کی حیثیت اور بلند مرتبہ جو ہے کہ جب روایت پیش کی جاتی ہے سند کے ساتھ اس کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے, بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور واجب یہ ہے کہ جو شخص اپنے دین اور اپنے عقید اور عبادت میں سلامتی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر بھی صحیح طریقے سے کرنا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ آثار سے جڑ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کا دین جو ہے وہ آثار ہیں جو سند کے ساتھ روایت کی جاتی ہیں سنت کے مختلف کتابوں میں اور مختلف جو معتمد اور معروف تصانیف موجود ہیں. اگلی روایت, آخری روایت اس کتاب میں روایت نمبر 415, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علی قال حدثنا نضر بن شمیل قال انبأنا ابن عوف عن ابن سیرین قال هذا الحديث دين فانظر عمن تأخذون دينكم. ویسے مسلم کے مقدمے بھی یہ معروف اثر جو ہے بڑا پیارا جملہ جو موجود ہے, اور اس سے پہلے والا بھی جو امام عبداللہ مبارک کا ہے وہ بھی, نہیں وہ یہیں پر ہے اس میں شمائل میں, لیکن یہ جو اثر ہے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ اس کے مقدمے بھی موجود ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. دین کیوں ہے؟ کیونکہ وحی ہے. بس یہ دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو, دین کس سے لیتے ہو. اس کتاب کا اس اثر سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے خاتمہ کیا ہے کہ حدیث کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نسبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی, اور دین کی اساس ہے, دین سمجھا جاتا ہے. ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ دین کا علم کس سے حاصل کر رہا ہے, کیا وہ قابلیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں, کیا وہ اہلیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں. قابلیت کے معیار کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. ایک سمپل سا جملہ ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور صحابہ اور سلف کی فہم اور سمجھ ہے, جو اس کے مطابق بات کرتا ہے اور اس کی دعوت اسی منہج پر قائم ہے عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, سلوک میں, اخلاق میں, ہر اعتبار سے. بیچ کا راستہ نہیں ہے کہ اصول میں ہم سلفی ہیں, فروع میں کچھ اور ہیں, طریقتاً کچھ اور ہیں, ایسا نہیں چلے گا. ہر معاملے میں جب منہج ایک ہے ہمارا, سلف کا منہج ہے, صحابہ کا منہج ہے, صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں. سلف کی پیروی کرنے والے شخص کو سلفی کہتے ہیں. اور پھر امام عبداللہ بن مبارک یہ جو دوسرا قول ہے یہ صحیح مسلم کے مقدمے موجود ہے کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما قال. اسناد دین میں سے ہے, اگر یہ سند نہ ہوتی تو پھر کوئی شخص بھی جو کہنا چاہتا کہہ دیتا, بغیر سند کی بات ہے, کوئی کچھ کہہ دے, کیا مان لیں ہم؟ کوئی شخص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے, مان لیں ہم؟ سند دکھاؤ نا کہاں ہے. ہم سند دیکھتے ہیں, سند والے یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے, وہ ثقات ہے تو بات مانی جائے گی. اگر ان میں سے ایک بھی ایسا شخص ہے جو ثقہ نہیں ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ سند جو ہے یہ ضعیف ہے. اور پھر اس حدیث کے دوسرے طرق دیکھیں گے ہم کہاں کہاں پر اور روایت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. اگر کہیں اور پر نہیں صرف ایک ہی طریقے سے آئی ہے, اس طریقے میں یہ خلل موجود ہے, تو ہم کہیں پہلے ہم نے کہا ہذا اسناد ضعیف, اب ہم کہیں گے ہذا حدیث ضعیف, اور دونوں میں فرق اچھی طرح پہلے بھی ہم پڑھ چکے کئی مرتبہ. اگر طرق جمع کرنے سے اور طریقے سے اور سند سے پتہ چل جاتا کہ ثقات ہے دوسری سند میں, پھر ہم کہیں گے وہ سند تو ضعیف تھی لیکن یہ حدیث صحیح ہے. تو سند کی اہمیت بھی بیان ہوئی ہے, سلف نے اس کا بھی خاص اہتمام کیا ہے, یعنی کہ جو شخص بھی کوئی روایت کرے اس کی بات کو ہم فوراً قبول کر لیں, یہ روایت کو ہم مان لیں, جب تک یہ تاکید نہیں کی جاتی اس کی عدالت و ضبط اس کے وہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے. اور اسی لیے شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں علماء نے ہمیشہ قدیما و حدیثاً حدیث کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا ہے, اس کی تعظیم کی ہے, اور خاص کتابیں حدیث صحیحہ میں لکھی ہیں, اور حدیث ضعیف میں الگ سے کتابیں لکھی ہیں, اور مکذوب اور جھوٹی بنگھڑت احادیث کی الگ کتابیں لکھی ہیں جن کی روایت کرنا بھی جائز نہیں ہے, صرف بیان کرنے کے لیے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے اس لیے بیان کی جاتی ہے, سب کو الگ الگ تصنیف کی ہے. اور مصنف نے ان دونوں آثار سے اس کتاب کا اختتام کیا ہے تاکہ مسلمان اچھی طرح جان لے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پڑھتا ہے اور دین کے دوسرے معاملات بھی وہ پڑھتا ہے, کہ جو صحیح ثابت آثار ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو احادیث مرفوع ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور جو موقوف ہیں صحابہ پر, ان کی اہتمام کرنا چاہیے اور ان کی اتباع کرنا چاہیے اور ان کی بنیاد پر علم حاصل کرنا چاہیے صحیح آثار. تو یہ دو آثار سے اس کتاب کا اختتام ہوا, اور یہ پتہ چلا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ, یعنی ہمیشہ کہتے ہیں نا بڑی پیاری بات ہے کہ امام ترمذی کون ہم نے دیکھا ہے, ملاقات ہوئی کبھی, لکھا ہمیں جانتے کہ امت کے سلف کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, محدثین میں سے گزرے ہیں. کہاں سے پتہ چلا ہے؟ یہ ہے, یہ ثبوت یہ کتاب ہے. ان کی وفات کو 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, نہیں کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم اب شاید اپنے چوتھے یا پانچ دادوں کو نہیں جانتے کون ہے, وہ جانتے ہیں ہم میں سے, ہم انہی کی ظاہر چوتھے پانچ دادے کی اولاد میں سے ہیں کہ نہیں, وہ تھے تو آج ہم بھی ہیں, ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہم کون تھے کیا تھے, شاید نام بھی اکثر لوگ نہ جانتے ہو. جب جام نام لکھتے ہیں نا تو وہ بھی چوتھے دادے تک لکھا جاتا ہے, پانچ چھٹا تو سبحان اللہ. ائمہ سلف ہمارے جو امام ہیں جن کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور شرح کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور خبر بھی رکھتے ہیں, جاننے بھی چاہیے خبر بھی رکھنی چاہیے, یہ ان کا ہمارے اوپر ادنا سا حق ہے. دنیا سے چلے گئے ہیں, یہ خیر چھوڑ کے گئے ہیں, یہ تصیف اجنا ہوتے تو ہم بھی پڑھنے کے قابل نہ ہوتے. وہ یہ اتنا پیارا علم شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہم نے پڑھا ہے, اگر یہ محفوظ نہ ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے امام ترمذی پر اور دیگر جو ہمارے سلاف صالحین کروڑ رحمت نازل فرمائے, رحمت نازل فرمائے, برکت نازل فرمائے, کہ وہ جو یہ ذخیرہ اور یہ خزانے چھوڑ گئے ہمارے لیے, واللہ شاید ہم بے قدرے ہیں یا ہم حق ادا نہیں کرتے, لیکن واللہ جو اس خیر سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے, کیونکہ اصل خیر یہ ہے اور اسے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کتاب کو مکمل کر لیا ہے. ہمارا مقصد صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے, اصل مقصد ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس کتاب میں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ہم نے سبق سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں اقتدا کرنے کا حق ادا کرنے والے میں سے ہو, کیونکہ صرف پڑھ کے اس کان سونگ کو تو کان سے نکال دینے سے کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ اصل علم وہ نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں، اصل علم وہ ہے جو ہم اپنے دل میں دل سے سمجھتے ہیں، دل سے چاہت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے ہر اعتبار سے. میری نماز کیسے ہونی چاہیے؟ نبوی نماز ہونی چاہیے. میرا روزہ کیسے ہونا چاہیے؟ نبوی روزہ ہونا چاہیے. میرا حج عمرہ، میری زکوٰۃ، میرے اخلاق، میرا جہاد، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا کیسے ہونا چاہیے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق. یہ ہوتا ہے سچا مسلمان. اور امتی کہلانے کا حق بھی یہی شخص رکھتا ہے، ورنہ دعوے دار تو بہت ہیں، کمی ہے دعوے داروں کی کیا، لیکن حق ادا کرنا ہوتا ہے. آخر میں، خاتمے میں، اس کتاب کے اختتام کے بعد شیخ عبد الرزاق نے بڑی پیارا ایک خاتمہ لکھا ہے، اختتام لکھا ہے. میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کیونکہ بڑی پیاری باتیں ہیں اور شاید بعد میں موقع ملے نہ ملے، کیونکہ رمضان سے پہلے آخری درس ہے، تو یہ چند باتیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے چند باتیں کی، ان میں سے شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اور سیرت کا علم حاصل کرنا، اور اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ اتباع ہے، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کی، ہر اعتبار سے، یعنی عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، حسن اخلاق میں، ہر اعتبار سے. اور ایک حدیث سے مسلم کی بیان کی ہے کہ من اشد امت حباً، من امت میں سب سے زیادہ مجھ محبت کرنے والے، ناس یکرون بعدی، ایسے لوگوں کو ہوں گے جو میرے بعد میں آئیں گے، یود احدہم لو رآنی باہلی و مالہی، وہ تمنا کریں گے، وہ پسند کریں گے کہ مجھے صرف ایک مرتبہ دیکھ لیں، چاہے وہ اپنا مال اور اہل و عیال بھی قربان کر دیں، سب کچھ قربان کر صرف دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. کہ اتنا شوق اور محبت ہوگی ان لوگوں میں دیکھنے کی. اور جیسا فرماتے ہیں کہ واجب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر شوق اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، وہ صرف دعوے کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کا حق ادا کیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے خادم تھی، خدمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ سوال کرو، کیا مجھ سے سوال کرتے ہو، کچھ مانگو. تو شخص نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ساتھ چاہیے آپ کا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدہ کرو جنت میں. لیکن جنت کوئی فری تھوڑی ہے، اس لیے عمل کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، چاہت سے، اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، عبادت کو لازم پکڑنا، صرف دعوے سے کام نہیں بنتا. اور پھر امام مقیم رحمہ اللہ کی جلال الافہام کتاب سے ایک بڑا پیارا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جتنی کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اتنی کثرت سے محبت بڑھتی ہے. میرا پیارا کلی ہے نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ جتنا زیادہ ذکر کرتے جائیں گے اس محبت اتنی بڑھتی جائے گی، جتنا آپ کم ذکر کریں گے اس کا اتنی اس محبت میں کمی پیدا ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھنا ہے، اور حدیث کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو ان شاء اللہ محبت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. اور آخر میں دو افراط اور تفرید سے شیخ صاحب نے منع فرمایا کہ دو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہت بڑی غلطی تصور کی جاتی ہیں، یعنی جو یعنی بہت بڑی بدعات اور بدعقیدگی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس میں ایک تو تفریط ہے، یعنی جفا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، اور دوسرا افراط یعنی غلو کرنا، اور دونوں جو ہیں مذموم ہیں، شرعاً جائز نہیں ہیں. جفا کی چند صورتیں، میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہونا یا کمزوری ہونا، اور دنیا کی محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مقدم کرنا. دوسری صورت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جفا کی سنت سے اعراض کرنا، منہ موڑنا اور دوری اختیار کرنا. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم نہ کرنا اور اہتمام نہ کرنا اور چھوڑ دینا. چوتھی صورت, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ نہ پڑھنا, اس کا اہتمام نہ کرنا. اگلی صورت, پانچویں صورت جو میں سے یعنی بہت بدترین سمجھی جاتی ہے, کہ بدعات اور خرافات کا اہتمام کرنا, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یا ان بدعات کی تعظیم کرنا. اور اگلی صورت جفاقی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا, اس کا اہتمام نہ کرنا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البخیر من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, بخیر وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اسی طریقے سے جفا کی اگلی صورت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ صحابہ کے انتقاص کرنا اور برا بلا کہنا اور صحابہ پر طعن کرنا. صحابہ کس کے ہیں؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا صورت الصف, صورت الفتح کے آخری آیت میں, محمد الرسول اللہ والذین معه, یہ شرف کافی ہے. معه کسے کہتے ہیں؟ ساتھی, ساتھی صحابی کو کہتے ہیں. محمد کون ہے؟ یہ دیکھیں, اصل میں تو بات آخری صحابہ کے تعلق سے ہے. صحابہ کون ہے؟ قرآن مجید سے پہلے تورات میں ذکر کیا ہے, انجیل میں ذکر کیا ہے. اس آیت میں بڑے پیارے, میں کبھی بات کروں کہ صحابی کون ہے انشاءاللہ, اس پہ غور فکر کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ واللہ کمال ہے واللہ کہ صحابہ کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس انداز سے آیا ہے, سبحان اللہ. تو صحابہ کے تعارف کرنے سے پہلے یہ بیان فرمائے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے صحابی ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه, بعد میں ہے. کتنا بڑا شرف ہے الذین معه, جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے, طعن کرتا ہے. اثر طعن کس پہ کر رہا ہے؟ وہ جس کے صحابی ہیں, سبحان اللہ, جن کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. تو صحابہ پر طعن کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا, اور صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں. یاد رکھیں, جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے, یہ بے وقوف قسم کے, احمق قسم کے لوگ ہیں. صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں. کبھی بھی رسول جماعت کے علماء یا طلباء جب بھی بات کرتے ہیں, صحابہ کے لفظ میں اہل بیت سب سے آگے ہیں, مقدم ہیں, اور ان کا دگنا رشتہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, رشتہ داری کا بھی ہے اور صحابی ہونے کا بھی ہے. یہ دونوں شرف وہ حاصل کر چکے ہیں. تو یہ چند اہم صورتیں ہیں جفا کی. غلو کی جو صورت ایک ہی کافی ہے, جیسا کہ احادیث میں بھی آیا ہے, جس سے منع سختی سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا, یہ افراط ہے. حد سے تجاوز کرنا ہے محبت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا مدح میں حد سے تجاوز کرنا ہے. جو حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس سے آگے بڑھ کر تجاوز کرنے کو غلو کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, میرا اعتراض مت کیا کرو, مدح میں حد سے مت تجاوز کرو, محبت میں حد سے تجاوز مت کرو. اعتراض میں یہ سارے معنی آتے ہیں, جیسا کہ نصارى نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا, ایسا مت کرو. فإنما أنا عبده يا إنما أنا عبد, مختلف دو رواياته, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد الله ورسوله, یہ کہو کہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے علیہ الصلاة والسلام. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, إياكم الغلو في الدين, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں دین میں غلو کرنے سے. فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين, تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں یعنی جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں, کسی نے ہلاک کیا دین میں غلو کرنا جو ہے, یا دین میں غلو نے ہلاک کیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص سے یہ سن, انت سیدنا وابن سیدنا, قال لا يستجنكم الشیطان, خبردار ہو کہ شیطان تمہیں کھینچ نہ لے, اور شیطان تمہیں کبھی حد سے تجاوز کرنے کی طرف نہ لے کے جائے. اور منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طریقے سے جب ایک صحابی نے عرض کی اور یہ کہا, ما شاء الله شئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں, غصہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور فرمایا ایک روایت بل ما شاء وحدہ، یہ کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے. دوسری روایت میں قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اگر دیکھا جائے مشیت میں ایک حرف عطف واو کی گنجائش نہیں ہے، غلو سمجھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے تجاوز کرنے کا مدح جو ہے اسے منع فرمایا، حد سے تجاوز محبت اسے منع فرمایا، حد سے تجاوز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اسے گنجائش ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ جو ہیں یعنی حد پار کر چکے ہیں، چند مثالیں شیخ صاحب یہاں پہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے جو غالی صوفی ہیں وہ شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں هو الاول والآخر محمد هو الظاہر والباطن محمد، اول وآخر محمد ہے، ظاہر باطن محمد ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کے تعلق سے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہ بكل شيء علیم؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. اور یہ ظالم کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اول و آخر محمد ہے، ظاہر باطن محمد ہے، نعوذ باللہ. کیا یہ غلو نہیں ہے جسے منع کیا گیا ہے؟ اس سے بڑھ کر آگے دوسرے شخص کہتا ہے، یعنی حدیث میں کیا آیا ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا دینا واغننا عن الفقر. یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور جب یعنی سنت یہ ہے کہ جب لیٹتے وقت رات کو جو ہے یہ دعا مسلم آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، بڑے پیارے حدیث اور پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اس حدیث میں اس آیت کریمہ کی تشریح فرما رہے ہیں، معنی کیا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ معنی ہے. اور یہ ظالم قسم کے لوگ کہتے ہیں اول و آخر محمد ہے، ظاہر باطن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا شخص کہتا ہے، دیکھ غلو کی انتہا دیکھیں، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي وان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله. یا اکرم الخلق، یہ تو سچ ہے، آپ صلی اللہ اکرم الخلق ہیں، کوئی شک نہیں. اگلا لفظ دیکھیں، ما لمن الوذ به، کون ہے میرا، میں کس سے پناہ طلب کروں، سواک تیرے سوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ وسلم عند حلول الحادث العمی، جب بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تیرے سوا میرا کون ہے؟ عجب عجب، سبحان اللہ. اور تیرے ہی دین سے یہ دنیا ہے، اور اس کی ذرا کہتے سوکن کو، اور یعنی آخرت، اور آپ ہی کے علم میں سے علم لوح والقلم ہے، سارا نہیں، علم میں سے تھوڑا ہے، سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی غلو ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرف الواو ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ سخت سے منع فرمائے، وہ بھی اپنے صحابی کو. اور یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے، جو مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کسی اور سے پناہ میں مانگ نہیں سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین دنیا ہے اور آخرت بھی ہے، اور علم سے علم لوح والقلم بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن لیں کہ اول و آخر بھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جملے جو ہیں کہ مصیبت شدید مصیبت کے وقت آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور یہ دنیا اور آخرت تیری دین ہے، اور علم لوح والقلم تیرے علم سے تھوڑا سا علم ہے، کیا جواب دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ خوش ہوتے؟ اپنے صحابے سے تو بہت شدید غصے میں آ گئے تھے کہ حرف الواو سے کیوں ایک ساتھ کر دیا ہے، اس میں شرک کا شائبہ ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ اللہ اکیلا چاہے، یا اگر کہنا ہے قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان، ایک حرف کی گنجائش نہیں ہے، ان الفاظوں کی گنجائش ہے. اس حرف الواو سے کیوں منع فرمایا؟ کوئی غلو حد سے تجاوز ہو رہا تھا، منع فرمایا فوراً. اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ یہ کون سی حد باقی چھوڑی ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. شیخ صاحب بڑے پیاری بات کہتے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا اس شعر کو اگر صحیح طریقے سے کہتے اور تمام توحید اور ایمان کا ثبوت دیتے تو یہ کہتے، یا خالق الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول حادث العمم وان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. یا خالق الخلق، کتنا پیاری بات ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اور یہ ظالم جہالت کی انتہا دیکھیں، اس جہل مرکب کی انتہا دیکھیں آپ، کہ جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ان للہ وان الیہ راجعون. یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہ ہوتے اور کبھی خوش نہ ہوتے اگر یہ جملے سن لیتے. اور پھر آخر میں حسن اخلاق کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا ہم پر لازم ہے، اور سنت کو لازم کرنا ہم پر لازم ہے. جو آداب اور اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لازم پکڑنا بھی ہم پر لازم ہے. اور قیامت کے دن سب سے قریب ترین درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی لوگ ان لوگوں کو ہوگا جو جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من احبکم الیہ واقربکم من مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ بے شک سب سے زیادہ پسند میرے لیے اور سب سے زیادہ قریب مجلس قیامت کے دن تم میں سے ان لوگوں کی ہوگی جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں. احاسنکم اخلاقا، جیسے ترمذی نے اپنے جامع سے روایت کیا ہے. تو اسے ثابت ہوگا جتنا شخص جو ہے وہ حریص ہوتا ہے ایمان پہ، اتباع سنت پہ، اور بدعت سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دیدار سے بھی وہ یعنی فیضیاب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی مجاورت اور قرب کا مستحق ہو جاتا ہے. وفي آخر من دعاء هذا، ونحمد الله عز وجل على منه وتوفيقه وتيسيره، له الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، ويعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه وتحت لوائه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللإمام الترمذي ولمشايخنا ولعلماء الأمة الأولين منهم والآخرين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.